باقی چھوٹے موٹے جسے آپ کہیں کہ جو سندھ کے یا اس میں دور دراز علاقوں میں بھی ہیں, کوئی یقیناً وہ اس فگر میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ اوور آل جو ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے, اور اس پہ بڑے اچھے اچھے جملے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ ان میں سے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ایران کی صورتحال بھی ایسے ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنے ملک کو جانتی نہیں ہے.
نہیں
یعنی اس وقت جو پاکستان نے جو ڈیٹا دیا ہے اس ڈیٹے کے مطابق اس وقت اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے,
یعنی کہ وہ بائی
مہاجرین.
برتھ جو ہے وہ
جی
پاکستانی
جی ہاں ایسے ہی ہے. یعنی ان کی اکثریت جو اس وقت جو افراد ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 17 سال تک ہے, یعنی 17 سال کے مہاجر اکثریت میں ہے اس میں, اور 18 سے 59 سال کے پھر اس کے بعد یعنی 59 سال سے نیچے والے بھی ہیں وہ بھی. تو اس انداز سے اگر دیکھیں تو یعنی ان لوگوں نے کہ جن کی عمریں مثلاً 17 سال سے نیچے ہیں, تو ان کا وطن یہی ہے. اب جس ملک میں وہ پیدا ہوئے ہیں اگر 10-15 سال انہوں نے گزارے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے آئے ہیں, کیونکہ وہ تو وہیں کی پیداوار ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑا ایک انسانی بنیادوں پہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ایک بچہ جو جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے اس نے 10-12 سال اس نے گزارے ہیں, دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کی ہوگی, اس کا جو شعور پختہ ہوا ہے تو اپنے اسی ماحول میں اس نے آنکھیں کھولیں, اسی ماحول میں اس نے پرورش پائی. اب وہ ایک 17 سال کا جوان ہے, 15 سال کا جوان ہے. اب آپ اس کو جب اپنے ملک میں بقول یعنی ایک اس فرد کے کہ اس طرح کے بچوں سے جب کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک میں ہیں. یعنی ان کے لیے جس جگہ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے, اس میں ان کو کہا جائے کہ یہ تمہارا ملک ہے, تو یہ خود ایک بڑا کرائسس ہے کہ اس نسل کو جب آپ بھیجیں گے اور اگر جبری بھیجیں گے اور گن پوائنٹ پہ بھیجیں گے تو کیا اس نسل کے اندر کوئی رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, بالخصوص اگر ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ہی امن نہیں ہے, پہلے ہی سیکیورٹی نہیں ہے, پہلے ہی وہاں پہ تعلیم کے مسائل ہیں, پہلے ہی وہاں کا ماحول ایک خاص قسم کا جبر کا ماحول ہے, وہاں پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, وہاں پہ جو کلچر ہے وہ بہت ہی مخصوص کلچر ہے اسی علاقے کا کہ جو کہیں دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتا. تو یہ جو اسلام آباد میں مثلا مثال دیتے ہیں, اسلام آباد میں پیدا ہونے والا, راولپنڈی میں یا مثلا کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر, یہ اب جب جائے گا وہاں پہ کسی افغانستان کے دور دراز علاقے میں, تو وہ بچہ وہاں پہ مس فٹ ہوگا یا فٹ ہوگا, یہ ایک سوال ہے کہ جو یقیناً اس وقت سب کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہرحال ان ممالک کے لیے بھی مسائل ہیں جن ممالک میں یہ مثلا اگر آپ کسی ملک کو کہیں کہ وہاں پہ 7 ملین 8 ملین افراد موجود ہیں, تو 7-8 ملین افراد اس ملک کی اقتصاد پہ ایک اثر تو چھوڑ رہے ہیں. اب وہ اثر آیا جو عالمی ادارے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین کی مدد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, اگر وہ اس انداز سے اتنی مدد کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ دباؤ نہیں ہے, تو پھر تو اس ملک سے شکوہ نہیں ہے. لیکن اگر سالیانہ 35 یا 40 ڈالر دیے جاتے ہیں کسی ایک افغان مہاجر کی اس کے لیے کہ یہ جناب عالمی ادارہ دے رہا ہے, تو 50 یا 40 بھی نہیں ہے, 34 یا 35 کا فگر ہے کہ وہ پر سٹیزن یعنی پر مہاجر جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دیتا ہے. ایران کے بھی اسی طرح کی
ڈاکٹر صاحب, یہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے طالبان کی, وہ اپنے شہریوں کو مثلا وطن کی آغوش میں لانے کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے, یا یہ وہ بھی جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ مثلا یہ منتقلی کا عمل جو ہے وہ انجام نہ پائے؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ آفیشیل بیان ہوتے ہیں, آفیشیل تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قبول نہیں کرتے, وہ تو جو حکومتی سرکاری بیانات آئیں گے وہ یہی آئے گا کہ ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کو مرحلہ وار کیا جائے, اس کو جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جو ملک خود اقتصادی لحاظ سے اس وقت ایک ایسی مشکل کا شکار ہے کہ اگر وہ نظام باقاعدہ چل پڑے بغیر بیرونی مدد کے, چونکہ ابھی بھی اس حالت میں بھی کہ جو بظاہر امریکہ چھوڑ کے گیا ہے, اب بھی امریکہ کی طرف سے اور عالمی اداروں کی طرف سے افغانستان میں مدد آ رہی ہے. وہ کیسے آ رہی ہے وہ خود ایک سوال ہے, اور کیسے خرچ ہو رہی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے ایڈ آ رہی ہے. اب ایک ایسا ملک ہے جس کا اپنا کوئی اقتصادی نظام ہی نہیں ہے, جس کی اپنی کوئی صنعت نہیں ہے, جس کے پاس اپنے کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہے, وہ کیسے ایک دم 10 سے 15 ملین, یعنی اگر ایران اور پاکستان دونوں کو ملا لیا جائے تو کم از کم 10 ملین تو بنیں گے, کم از کم کی بات جی کروں, 10 ملین کو فوری طور پہ ایڈجسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لہذا سرکاری طور پہ بے شک وہ کہیں گے یہ ہمارے شہری ہیں, یہ ان کی اپنی سرزمین ہے, یہ واپس آئیں, لیکن ابھی تک جو موصولہ اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسے کیمپ نہیں ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہیں کہ جو باہر سے آنے والے لوگوں کو عارضی طور پہ دی جائیں, جہاں پہ وہ عارضی طور پہ رکیں, اس کے بعد پھر یہ نہیں. آپ دیکھیں نا, جو 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, 20 سال پہلے گیا ہے, تو وہ تو اب اس کا کوئی گھر تو نہیں ہوگا نا.
پاکستان کے طرف سے بھی کوئی سنجیدگی اس حوالے سے کہ بھئی بالکل ٹھوس قسم کی پالیسی بنا لی گئی ہے, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی.
دیکھیں, پاکستان میں جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اور بیوروکریٹس اور یہ لوگ بناتے ہیں نا, وہ تو صحیح بنا لیتے ہیں, وہ تو جمع تفریق اعداد و شمار جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, اسی طرح اعداد و شمار ان کے سامنے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اعداد و شمار اور پیپر کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا, یہ ویسے ہو جائے گا. لیکن جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ 1000 لوگوں کو بھی منتقل کرنے کے لیے کتنے مسائل جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں, کہاں پہ ملینز. پھر یہ تو ہے وہ وسائل اور امکانات, اور وہ سنجیدگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آیا حکومت اپنے وسائل اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اس وڈرال کہیں یا اس کو واپس بھیجنے کا جو عمل ہے, اس کے لیے بھی ایک بڑا بجٹ چاہیے.
کیونکہ بعض بین الاقوامی اداروں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تجدید نظر کرے اپنے فیصلے میں.
جی جی, وہ تو خود افغان حکومت کی طرف سے بھی آیا کہ اس کو مرحلہ وار کریں, اس کو یہ کریں. یہ تو ایک انسانی بنیادوں پہ ہر طرف سے بات آ رہی ہے, اور ہے بھی صحیح کہ اس کو کسی طریقے سے مینج کرنا چاہیے. لیکن ایک تو پاکستان کے جو انتظامی ادارے ہیں ان کی اتنی تیاری نہیں ہے جتنے ان کے اخباری بیانات میں تاثر مل رہا ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو پورے پاکستان سے اکٹھا کر کے بھیجنا ہے. اس بھیجنے کا کیا سٹائل ہوگا کہ آپ نے ایک علاقے سے اکٹھے کرنے, وہاں سے کسی بڑے کیمپ میں لے کے جانا ہے, اس کیمپ کے بعد انہوں نے ان کو آپ نے بارڈر پہ یعنی اس طرف چھوڑنا ہے. آیا ہر شہر کے اندر, ہر صوبے کے اندر اتنے بڑے بڑے کیمپس, چونکہ ہم نے تعداد بتائی ہے لاکھوں میں لوگ ہیں, یعنی لاکھوں کے لوگوں کو جب آپ منتقل کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا اتنا اچھا نظام ہونا چاہیے, آپ کے پاس ان لوگوں کو سٹے دینے کا کہ اچھا انتظام ہونا چاہیے, پھر اس کے ساتھ جو اس کی دیگر مشکلات ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ اس کے بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا رسک ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو بھیج دیا جاتا ہے, تب بھی پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. یعنی اس وقت بعض مذہبی جماعتیں بالکل حامی نہیں ہیں اس کی, وہ اس کو ایک اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے پاس انہوں نے پناہ لی ہے, تو ہم ان کو اس طرح دھمکی سے, زور سے اور طاقت کے اس بلبوتے پہ نہیں بھیج سکتے. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے بھیجنا چاہیے تو اپوزیشن جان بوجھ کے کہے گی کہ نہیں بھیجنا چاہیے, یا
اس کے لیے فریم ورک بنایا جائے,
کوئی نہ کوئی اعتراض اس نے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب,
تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمن, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم, خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج ایران میں نیچرل ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے خصوصی پروگرام آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدكم مبارك، مبارك مبارك روزكم مبارك،
سامعین عید نوروز کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صوبہ خراسان میں رائج عید نوروز کی کچھ رسومات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔
سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خراسان کے ثقافت دوست لوگ بھی دوسرے ایرانیوں کی طرح قدیم عید نوروز کے آداب و رسوم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ عید نوروز سے چند ہفتے پہلے ہی اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، نئے ملبوسات تیار کرواتے ہیں، سبزہ بوتے اور سمنو آمادہ کر کے اس قومی جشن کی تیاریاں کرتے ہیں۔ خراسان میں جشن نوروز کی رسومات میں ایک دوسرے سے محبت، باہمی بھائی چارہ اور بڑوں بزرگوں سے ملاقاتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اب بھی عید کے ایام میں چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں۔ عید کے پہلے دن بڑے بزرگ اپنے گھر میں ہی ٹھہرتے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹیاں ان سے ملنے جاتے ہیں۔
مبارک مبارک عیدتون مبارک،
عید نوروز کی ایک رسم جو عموماً شمالی خراسان کے لوگوں میں نظر آتی ہے، جوشوارا کے نام سے تیار کیا جانے والا آش ہے۔ اس آش کی تیاری میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ اس علاقے کی خواتین پہلے گندھے ہوئے آٹے کو پتلا کر کے پتوں کی طرح کے اس کے ورق بنا لیتی ہیں۔ اس میں پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مسالہ جات اور پکی ہوئی دال اور مٹر ڈالتی ہیں۔ بعض خواتین اس میں گوشت اور اخروٹ بھی شامل کر لیتی ہیں اور اسے مثلث یا مستطیل بناتی ہیں۔ اس کے بعد اسے پکنے کے لیے گرم پانی میں رکھ دیتی ہیں، پھر اس میں کشک ڈالتی ہیں۔ اس آش کو سال کے پہلے دن دوپہر کے وقت گھر کے سارے افراد مل کر کھاتے ہیں۔ اس موقع پر گھر کے افراد میں جو ایک دوسرے سے محبت اور خوشی و مسرت نظر آتی ہے، وہ پورے سال برقرار رہتی ہے۔
سامعین، ایرانیوں کے ہاں روٹی کو خاص تقدس حاصل ہے، سب اسے برکت، رزق اور روزی کی علامت سمجھتے ہیں۔ خراسان خصوصاً اس صوبے کے دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ تحویل سال سے دو تین دن پہلے بہت سی روٹیاں پکا لی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تحویل سال کے موقع پر ہر گھر کا دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح نئے سال میں ان کے گھروں میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ خراسان کی خواتین عید نوروز سے پہلے اپنے گھروں میں مختلف طرح کی مقامی روٹیاں پکاتی اور مٹھائیاں تیار کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان ایام میں روٹی باہر سے نہیں خریدنی چاہیے۔
خراسان، خصوصاً شمالی خراسان میں ایک بہت ہی پسندیدہ رسم ہے جسے الفا کہا جاتا ہے۔ یہ رسم تحویل سال سے ایک دن پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن کو بھی الفا کہا جاتا ہے۔ اس دن خراسان کے لوگ ایسے گھروں میں جاتے ہیں جن کے کسی پیارے کو ان سے بچھڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ سبزہ اور سمنو لے کر جاتے ہیں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور لواحقین سے غم و اندوہ دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ جنوبی خراسان میں الفا کی رسم دو دن تک ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن الفا کوہن یا قدیم الفا کے نام سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس دن لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، جبکہ الفا کے دوسرے دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، لوگ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور عبادات انجام دینے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے اور بڑوں سے ملنے جاتے ہیں۔ الفا ایک خاص رسم ہے جس میں مرحومین کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور زندہ افراد سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔
جشن نوروز کی ایک خوبصورت رسم دسترخوان ہفسین ہے۔ دسترخوان ہفسین ایرانی نوروز کا ایک خوبصورت جلوہ ہے۔ تحویل سال کے موقع پر سارے ایرانی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ رنگ برنگ کا یہ دسترخوان روشنی اور برکت کی علامت کے طور پر تمام ایرانیوں کے گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔ خراسان کے لوگوں کے ہاں اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ سال شروع ہونے کے موقع پر آگ میں اس فن ڈالتے اور ہر کمرے میں چراغ یا شمع جلاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں سفید دسترخوان بچھاتے ہیں، اس پر دو روشن چراغ یا شمع، قرآن کریم اور آئینہ رکھتے ہیں، آئینے کے سامنے گندم کے چند دانے بکھیرتے ہیں اور آئینے کے اوپر ایک انڈا رکھتے ہیں جو تحویل سال تک گھومتا رہتا ہے۔ خراسان کے باشندوں کے دسترخوان پر اس کے علاوہ کامیابی کی نیت سے شہد کا برتن، جبکہ نعمت کی فراوانی کی علامت کے طور پر پتھروں پر پکائی جانے والی روٹی جسے نان سنگک کہا جاتا ہے رکھی جاتی ہے۔ تندرستی اور برکت کی علامت کے طور پر ہفسین ٹرے بھی خراسان کے لوگوں کے دسترخوان ہفسین کی زینت بنتی ہے۔ خراسان کے باشندے دسترخوان ہفسین بچھانے کے بعد اس کے ایک کونے میں پانی سے بھرا ایک پیالہ بھی رکھتے ہیں۔ اس پانی میں سبزے کی چند چھوٹی چھوٹی شاخیں اور ایک کینو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دسترخوان پر سبزی پلاؤ اور مچھلی سے بھری ایک پلیٹ بھی رکھتے ہیں۔ پھر وہ کمروں کے تمام دروازے اور چاولوں کی بوریاں کھول دیتے ہیں۔ وہ دعا پڑھنے اور صدقہ دینے کے بعد تحویل سال کے منتظر رہتے ہیں۔ ایران کے اس علاقے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سال کا پہلا دن ہفتہ ہو، جیسا اس سال ہفتہ ہی ہے، تو وہ اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ اس دن لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک سبزہ زاروں میں ٹھہرتے ہیں۔
جان آمدی، زندگی خوشتر است گر نباشد گله، زیر باران ببین شادی چلچله. نوروز به تبسم آمد، بوی گل گندم آمد، شکوفه را شد جانم به ترنم آمد.
صوبه خراسان اور مشهد مقدس میں نوروز کی ایک خاص اور خوبصورت رسم یہ ہے کہ بہت سے لوگ تحویل سال کے موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نئے سال کا آغاز حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں کرتے ہیں. اس موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے میں نقارہ خانی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، جسے یہ لوگ سنتے ہیں. مشہد مقدس کے لوگ اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے بھی ایک خاص رسم ادا کرتے ہیں. وہ برکت کے طور پر تازہ سبزی یا روٹی خریدتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں.
سامعین، دوسرے ایرانیوں کی طرح خراسان کے باشندے بھی نوروز کے پہلے دن اپنے بڑے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ایک دوسرے کی سلامتی اور مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. عید نوروز کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد وہ مقامی میٹھے کیک کھاتے ہیں. آج بھی خراسان کے بعض علاقوں میں ایک قدیم رسم کے مطابق بڑے بزرگ ایک پلیٹ میں مٹھائی، بھنی ہوئی گندم، چنے، کشمش، رنگدار انڈے اور سکے رکھ کر چھوٹوں کو بطور تحفہ دیتے ہیں.
ایرانی موسم بہار کے 13ویں دن یعنی فروردین مہینے کی 13 تاریخ کو خاص رسومات کے ذریعے جشن نوروز کو الوداع کہتے ہیں. خراسان، خصوصاً شمالی خراسان کے لوگ بھی اس دن اس سبزے میں قند کے چند ٹکڑے رکھتے ہیں جو انہوں نے عید کے پہلے دن دسترخوان ہفت سین پر رکھا تھا. وہ سبزے کو گرہ لگا کر اس امید کے ساتھ اسے بہتی ہوئی نہر یا دریا میں ڈالتے ہیں کہ یہ بہتا ہوا پانی زرعی پیداوار میں برکت کا سبب بنے گا. نوروز کے 13ویں دن خراسان کے لوگ ایک بڑا دسترخوان بچھاتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مقامی اور روایتی کھانے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف کھیلوں کے ذریعے اس دن کا جشن مناتے ہیں. اس دن عموماً آش پکایا جاتا ہے.
ایران کی مختلف اقوام تاریخ کے تمام ادوار میں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ زندگی گزارتی چلی آ رہی ہیں، جس کا نتیجہ اس سرزمین کی ثقافتی اور سماجی خود مختاری، ترقی و پیش رفت اور امن و امان کی صورت میں برآمد ہوا ہے. خراسان کے باشندوں نے بھی دوسری ایرانی اقوام کی طرح تہذیب و تمدن کے فروغ اور ان کے عناصر کو وجود میں لانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
سعید آمد، برگی را دهان بیزن، غمهاش همه شادی. بنده ایش همه آزادی، یک دانه بدون دادی، صد با مزید آمد. صد با مزید آمد. برخیز و به
سمعین، ابھی آپ نیچرل ڈے کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سمعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آج کل ایران میں چھٹیاں چل رہی ہیں، پہلے عید نوروز اور اب عید الفطر کی چھٹیاں ہیں، لہذا اخبارات شائع نہیں ہو رہے. اسی لیے ہم آئینۂ صحافت میں ایرانی خبر رساں ایجنسیوں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو پہلے بھی سماعت فرمائیے ایرنا کی بات سرخیاں. ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس راخچی. لبنان پر صہیونی جارحیتوں کے خلاف ایران کا احتجاجی بیان. امریکی جہازوں کو میزائل اور ڈرون حملوں طیاروں سے نشانہ بنایا. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا بیان. اور مہر خبر رساں ایجنسی کی کچھ سرخیاں یوں ہیں. جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، باہمی تعاون پر تبادلہ خیال. ٹرمپ ایران کی بالواسطہ مذاکرات کی تجویز پر غور کر رہے ہیں، میڈیا ذرائع. برازیل میں دفاعی نمائش، ایرانی وزارت دفاع کی شرکت. سمعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات. پہلے روزنامہ جنگ. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں سیکیورٹی کے اقدامات اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا. غزہ پر اسرائیلی حملے میں مزید 21 فلسطینی شہید، غزہ میں قحط شروع. بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، وزیر اعظم. میانمار میں زلزلے کے جھٹکے، پاکستان نے متاثرہ افراد کے لیے 70 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا. سامعین، روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں. خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث کرفیو نافذ. رواں سال کونگو وائرس سے مریض کے جان باز ہونے کا پہلا کیس رپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار بھی صدارتی کرسی پر بیٹھنے کے خواہش مند. سامعین، ویب سائٹ اسلام ٹائمز کے ایک مضمون کا عنوان ہے لاری جانی کی دھمکی اور عالمی میڈیا. اسلام ٹائمز میں لکھا ہے اس مضمون میں، اردشیر صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے، رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر اور سابق اسپیکر علی لاری جانی نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن اگر امریکہ نے کوئی بڑی غلطی کی تو ایران عوام کے دباؤ کے نتیجے میں ایٹمی ہتھیار بنانے پر مجبور ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین خود بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایران پر حملہ اسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف لے جائے گا۔ سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران عالمی طاقتوں کے درمیان ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہے اور زیادہ تر مغربی ممالک ایران کے ساتھ آزادانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے وہ واضح موقف اختیار نہیں کرتے۔ لاری جانی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی صورت میں بھیانک نتائج نکلیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایران اپنے اہداف اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر بمباری کی بھی جائے تو بھی کوئی عقب نشینی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتیں ایران کے داخلی استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ مغربی ممالک کا منصوبہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ کے ساتھ ایران کے اندر بھی بدامنی پیدا کی جائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لاری جانی نے کہا کہ مقاومتی بلاک مسلسل اپنی طاقت بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کی جنگ بندی پر اعتماد نہیں کرتے۔ صہیونی حکومت جنگ بندی کو محض ایک حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ لاری جانی نے انٹرویو کا تجزیہ میڈیا ڈپلومیسی کے فریم ورک میں ایران کی میڈیا ڈپلومیسی کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں امریکہ اسرائیل علاقائی ممالک اور ملکی و بین الاقوامی رائے عامہ کو اسٹریٹجک پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ یہ بیانات جن میں ڈیٹرنس، فوجی حملے کی صورت میں جوہری حکمت عملی میں ممکنہ تبدیلی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری میں امریکہ کی ناکامی پر زور دیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں بیرونی خطرات کے خلاف ایران کے مضبوط موقف کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں ڈاکٹر لاری جانی نے خبردار کیا کہ بڑھتا ہوا دباؤ ایران کو اپنی جوہری پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ پیغام امریکہ اور اسرائیل کو بھیجا گیا تاکہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی سے پہلے چند بار سوچے۔ اخبار ویب سائٹ اسلام ٹائمز لکھتی ہے، اس انٹرویو میں علاقائی سلامتی میں ایران کے کردار پر بھی زور دیا گیا تاکہ پڑوسی ممالک واشنگٹن کی پالیسیوں کے ساتھ اتحاد کرنے سے گریز کریں۔ جی سی پی او اے اور آئی اے ای اے کے ضوابط پر عمل کرتے ہوئے ایران نے ثابت کیا ہے کہ امریکی پالیسیاں کشیدگی میں اضافے کا بنیادی عنصر ہیں، اور یہ پیغام مغربی حکومتوں پر عوامی دباؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ سامعین، آئیے اب ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قومی آواز کی سرخی ہے، وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش، اپوزیشن کی شدید مخالفت۔ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کالے کرتے میں پارلیمنٹ پہنچے عمران پرتاب گڑھی، اپوزیشن کا سخت احتجاج۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹیرف سے ہندوستان کو 3.1 بلین ڈالر کا ہو سکتا ہے خسارہ، ایک رپورٹ میں دعویٰ۔ آتشی کا بی جے پی حکومت پر حملہ، کہا بجٹ کا جھوٹ بے نقاب۔ سامعین، یہ اخبار مزید اس کی سرخی ہیں قومی آواز کی۔ غازی آباد شراب کے ٹھیکے کے خلاف لوگوں کا سخت احتجاج، گھروں کو فروخت کرنے اور منتقلی کے پوسٹر چسپاں۔ سامعین، وقت کی کمی کے سبب ہم اداریہ اخبار صحافت کا شامل نہیں کر سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہو چلا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ عنوان ہے ایرانی مشاہیر، اور اس کے بعد عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم فارسی ادبیات کا جائزہ لیتے ہوئے اس زبان کے عظیم شاعر رودکی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران کی پوری تاریخ میں شاعری کو عوام اور حکام دونوں کے درمیان خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شاعری اور ایرانیوں کی زندگی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اسی وجہ سے ناقدین شاعری کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہے ہیں۔ ایران میں علم و ادب کی تاریخ سن 331 قبل مسیح تک پرانی ہے، یعنی علم و ادب کا سلسلہ خاندان حقامنشی کے خاتمے کے زمانے تک جاتا ہے۔ ایران پر سکندر کے حملے اور حقامنشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں علم و دانش کی صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔ سکندر نے ایران پر قبضے کے بعد ایران کی جن علمی اور ادبی کتابوں کو پسند کیا ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کتابوں کے فارسی نسخوں اور دوسری ادبی اور علمی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگرچہ سکندر کا یہ کام انسانیت کے حق میں ظلم تھا، لیکن اس کا یہ اقدام بھی ایران کے علمی و ادبی جمود کا باعث نہ بن سکا۔ ساسانی خاندان کے دور حکومت میں علم، تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے ایرانی بہت بلند سطح پر پہنچ گئے تھے، اور ان کی کتابیں اور شہرت شہرۂ آفاق تھی۔ اس دور میں ایرانی علم و ادب میں ایسا نکھار پیدا ہوا تھا کہ بہت سے محققین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایرانی علم و ادب نے حتیٰ دنیا کی سب سے عظیم علمی تحریک اور تمدن یعنی اسلامی علوم و تمدن پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران کی شاعری اور ادب کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس میں بھی دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ نکھار آتا رہا ہے۔ قدیم ایران کے جو آثار اب تک یادگار کے طور پر باقی ہیں، وہ ان زمانوں میں رائج رسم الخطوط اور زبانوں پر، مثلاً پہلوی، اوستائی اور آرامی زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس زمانے میں رائج زبانوں اور خطوط کی جگہ فارسی زبان نے لے لی۔ ایران نے اسلام کے داخلے کے بعد سامانی خاندان کی حکومت شروع ہونے کے بعد یعنی 9ویں صدی عیسوی میں فارسی شعر و ادب کو نکھار حاصل ہوا۔ اس خاندان نے فارسی ادبیات کے پنپنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کا شمار اصل ایرانی خاندانوں میں ہوتا تھا، اور اس خاندان نے فارسی زبان و ثقافت کی ترویج میں اپنی پوری کوشش کی، اور شاعروں، مترجمین اور مصنفین کو اس سلسلے میں بہت رغبت دلائی۔ سامانی حکمران اپنی سیاسی اور ثقافتی پوزیشن کی تقویت کی بہت کوشش کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں قومی جوش و جذبہ شروع ہو چکا تھا، اور علمی و ثقافتی تحریک آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران سمرقند کے ایک پہاڑی دیہات رودک میں بابائے شعر فارسی ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی پیدا ہوئے۔ رودکی کی تاریخ ولادت کسی نے تحریر نہیں کی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 3ری صدی ہجری قمری مطابق 9ویں صدی عیسوی کے اواسط میں پیدا ہوئے تھے۔ جب رودکی پیدا ہوئے، اسی زمانے میں ایران کی دو اہم علمی شخصیتیں یعنی مشہور ایرانی طبیب زکریہ رازی اور فلسفی ابو نصر فارابی کی بھی ولادت ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے بھی رودکی کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلامی سرزمینوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، اور اسلام جیہون کے اس پار سے شمالی افریقہ اور مغربی یورپ یعنی اندلس تک پھیل چکا تھا۔ رودکی کی زندگی اور سمرقند سے بخارا آنے کی نوعیت کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ محمد عوفی کا شمار قدیم ایرانی مصنفین میں ہوتا ہے۔ ان کو رودکی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لباب الالباب میں رودکی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے، اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی سارا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور بربت بہت اچھا بجاتے تھے۔ رودکی شاعری اور موسیقی کے میدانوں میں اپنے زمانے کے ماہر ترین فرد تھے۔ ان کی شاعری اور موسیقی کا چرچا ہر جگہ تھا۔ خراسان کے اس زمانے کے حکمراں امیر نصر سامانی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ رودکی کے زمانے میں حتیٰ 5 صدی ہجری قمری مطابق 11 صدی عیسوی تک کے زمانے میں ایران میں شاعری اور موسیقی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا، اور اشعار کو موسیقی کے بغیر نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جن شاعروں کو موسیقی نہیں آتی تھی وہ اپنی شاعری کو فروغ دینے اور ممدوح کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی موسیقی دان کی خدمات حاصل کرتا تھا، جسے راوی کہا جاتا تھا۔ لیکن رودکی کو شاعری کے لیے اس زمانے میں لازمی ان دونوں فنون پر مکمل عبور حاصل تھا، بنابراین وہ اپنے اشعار خود ہی پڑھا کرتے تھے اور ان کے لیے موسیقی بھی خود ہی ترتیب دیتے تھے۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے ان کے علم و دانش اور معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ رودکی کو فارسی الفاظ پر عبور حاصل تھا۔ فارسی زبان کی کوئی ایسی لغت نہیں ہے جس میں شاعروں کے کسی شعر کو بطور مثال پیش کیا گیا ہو، لیکن رودکی کا کوئی شعر اس میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب شعرا کے کلام ایران کی قبل از اسلام تاریخ اور ادبیات نیز مختلف اقوام و مذاہب سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ خاندان سامانی کے دربار میں جانے کے بعد رودکی کا شمار دوسرے سامانی بادشاہ امیر نصر سامانی کے مقربین میں ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے اشعار میں آل سامان خصوصاً نصر بن احمد کی مدح کی اور بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ دربار میں زندگی گزارنے کے دوران ان کی آشنائی سامانیوں کے وزیر اور صاحب علم و دانش ابوالفضل بلعمی جیسے افراد کے ساتھ ہوئی، اور 4 صدی کے مشہور فلسفی و شاعر شہید بلخی اور ابوالحسن مرادی جیسے دانشمندوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا تھا۔ شہید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسائی اور دقیقی کا شمار رودکی کے ہم عصر شاعروں میں ہوتا ہے۔ رودکی نے اپنے بعض اشعار میں ان افراد کا ذکر بھی کیا ہے۔ رودکی دولت مند تھے، اور یہ دولت انہوں نے شاعری اور موسیقی کی بدولت حاصل کی تھی۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، رودکی کو نصر بن احمد کے دربار میں اتنی زیادہ قدر و منزلت حاصل تھی کہ کسی بھی دوسرے شاعر کو ان کا ہم پلہ قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودکی، کہ جن کو بابا شعر فارسی قرار دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام نابینا اور سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کٹھن گزرے، اور انہوں نے سن 329 ہجری قمری مطابق 940 عیسوی میں سمرقند میں وفات پائی۔ بعض تذکرہ نویسوں اور محققین نے رودکی کے اشعار کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ تعداد مبالغہ آمیز نظر آتی ہے، لیکن رودکی کی شاعری کی صلاحیت اور کلیلا و دمنا کو منظوم انداز میں پیش کرنے پر مبنی ان کی عظیم کتاب کے پیش نظر یہ بعید بھی نہیں لگتا ہے۔ البتہ ان تمام اشعار میں سے آج رودکی کے صرف 960 اشعار ہی موجود ہیں۔ یہ اشعار قدیم کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ ان میں بعض اشعار شاعروں کی زندگی سے متعلق کتابوں اور لغت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رودکی کے اشعار قطعات، قصائد اور غزلوں سے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو شعر کے مختلف فنون پر مہارت حاصل تھی۔ محققین اس بات کے قائل ہیں کہ قوت تشبیہ اور وصف نیز معانی کے نیچر کے قریب ہونے کے اعتبار سے رودکی کے اشعار اپنی مثال آپ ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے معاصر یا بعد میں آنے والے بہت سے شعرا نے ان کی طرح شعر کہنے کی کوشش کی یا ان کے اشعار کو اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ بہت سے محققین کے نزدیک رودکی کی سب سے اہم کتاب منظوم کلیلا و دمنا ہے، لیکن اب صرف اس کے چند پراکندہ اشعار ہی دستیاب ہیں۔ کلیلا و دمنا جانوروں کی زبان سے بیان کی جانے والی کہانیوں پر مبنی ایک ہندی کتاب ہے۔ اس کتاب کا اصل نام پنج تنترا ہے۔ اس کتاب کو برزویہ طبیب ایران لائے تھے، اور انہوں نے ہی اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مقفع نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ نصر بن احمد سامانی کے دور حکومت میں اور اس کے حکم پر اس کے وزیر ابو الفضل بلعمی نے اس کا دری فارسی میں ترجمہ کیا. اس کے بعد رودکی نے ابو نصر سامانی کے حکم پر اس کو نظم کا روپ دیا. رودکی کی منظوم کلیلہ و دمنہ کے اب تک صرف 115 متفرق اشعار ہی مل پائے ہیں. رودکی کے پراگندہ اشعار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منظوم کلیلہ و دمنہ کے علاوہ ان کی 6 مثنویاں بھی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کچھ اشعار ہم تک پہنچے ہیں. سامعین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.
ایک ضرورت ہے یہ